باقی ہے تجھ سے اے جنت البقیا، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیا،
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیا۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب۔ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ ایزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آٹھ شوال تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جب اسلام کے نام پر اسلام کے معماروں کی یادگاروں کو اٹھایا گیا، یعنی وہ دن کہ جب وہ کام جو بنو امیہ اور بنو عباس نے چاہا تھا، وہ ہدف جس کے حصول کے لیے دشمنان اسلام اور منافقین ایک عرصہ دراز سے اپنی کوششوں میں مصروف تھے، بالآخر مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، منافقت کی نقاب لگا کر آل سعود نے وہ کام انجام دیا، اور اہل بیت علیہم السلام، صحابہ اکرام، امہات المومنین، تابعین اور تبع تابعین کی قبور کو مسمار کیا، اور تقریباً ان کی مجموعی تعداد 10,000 سے تجاوز کرتی ہے کہ جو اس وقت جنت البقیع میں دفن ہیں، اور جو 1925 میں آل سعود نے جب قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنی بھی قبور وہاں پر تھیں ان سب کو ڈھا دیا گیا۔ یقیناً اس واقعے کے بہت سارے پہلو قابل بحث ہیں کہ آخر آل سعود نے کس حکم قرآن کی بنا پر، کس جواز کی بنا پر، کس دلیل کی وجہ سے یہ عظیم کام انجام دیا کہ اسلام کے معماروں، اسلام کے خدمت گزاروں، اسلام کے لیے تن من دھن دام درہم سخنے اپنی جان کی بازی لگانے والوں کی قبور کو اور یادگاروں کو مسمار کر دیا کہ یہ دین کا حکم ہے، اور دین یہ کہتا ہے کہ قبروں کو پختہ نہیں ہونا چاہیے، قبروں پر کوئی قبا یا بارگاہ یا کوئی بارگاہ یا کوئی حرم تعمیر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں نے عرض کیا کہ اگر اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے، اس کے تاریخی واقعات اور اسباب، اس کے سیاسی علل و اسباب، اس کے شرعی علل و اسباب، اور پھر دشمنان اسلام کی سازشوں کے حوالے سے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو یہاں تصور کیے جا سکتے ہیں اور قابل بحث ہیں. لیکن چاہتا ہوں یہاں پر صرف دو اعتراضات کا جواب دے کر اس واقعے کے تاریخی پس منظر کو آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ اس کے بعد بھی مجھے فوراً ایک مجلس کے لیے جانا ہے، اور چونکہ پہلے ان سے وعدہ تھا بعد میں مجلس رکھی گئی ہے، لہذا چاہوں گا کہ مختصر وقت میں جو ہے اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. فتوے لیے گئے اشرفیوں کے، ریالوں کے، درہم و دینار کے منہ کھولے گئے، اور جو تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی یہ سب ہوتا رہا. ان کے آبا و اجداد کی سیرت یہ رہی ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کی سیرت ہی یہ رہی ہے کہ یہ در حقیقت فتوے خریدتے ہیں، دینوں کو خریدتے ہیں، ایمانوں کو خریدتے ہیں. چنانچہ نام نہاد مفتیوں سے جو انہی کے پڑھے اور پڑھائے ہوئے تھے انہی سے فتوے لیے گئے، اور انہوں نے آنکھ جھبکتے ہی وہ فتوے صادر کر دیے کہ جناب پہلا اعتراض تو یہ تھا. ان بنیادی اعتراضوں میں میں سلسلہ وار میں نے کہا کہ میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، دو اعتراضات کا جواب دے کر اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. پہلا اعتراض یہ کہ جنت البقیع کی زمین وقف تھی، اور وقف زمین پر جو ہے وہ بغیر اس کی مالک کی مرضی کے، یا جس کے لیے وقف کیا گیا ہے اس میں تصرف کرنا، اس کی مرضی کے بغیر تصرف کرنا حرام ہے. لہذا ہم یہ تمام قبے، بارگاہ، حرم اور جو قبور پر جو بھی سایہ تھا اس کو ڈھا رہے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اہل بیت علیہم السلام، آئمہ اربعہ یعنی امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چار آئمہ کی قبور اور پھر دوسری اہم شخصیات، یہ حضرت عقیل علیہ السلام کے گھر میں دفن دیں. یعنی یہ کسی کی ملکیت یا کسی کی زمین میں دفن نہیں دی، بلکہ یہ بنی ہاشم سے تعلق کے بعد حضرت عقیل کے گھر میں یہ قبور چاروں دفن ہیں، اور حضرت عباس اور فاطمہ بنت اسد یا حضرت ام البنین جو بعد میں جن کو یہاں پہ دفن کیا گیا، یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جو در حقیقت اہل بیت علیہم السلام سے منسوب اور متعلق شخصیات کے گھر میں دفن ہوئی ہیں. کیونکہ جو حضرات بھی مدینہ منورہ گئے انہوں نے دیکھا ہے مسجد رسول اور جنت البقیع بالکل ملا ہوا ہے، اور یہاں پر بنی ہاشم کا محلہ تھا کہ جس کو ڈھا دیا گیا تھا. بلکہ بعض روایات کے تحت کہ امام حسن اور جناب زینب کے گھر وہاں تھے کہ جن کو ڈھا کر اب وہاں پر نعوذ باللہ بیت الخلاء تعمیر کر دیا گیا ہے. کیونکہ آل سعود کی کوشش ہی شروع سے یہی رہی ہے کہ جتنے بھی اہم مقامات ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاقوں کو مسمار کر دیا جائے، نام نہاد بہانوں کے ذریعے سے. لہذا انہوں نے یہی کیا، بڑی بڑی مسجدیں انہوں نے تباہ کر دی، رسول اللہ کی جائے ولادت کو انہوں نے جو نیا پلان بنایا ہے مسجد نبوی کی توسیع کا اس میں اس کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ اس حد تک آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ اگر آل سعود کو مسلمانوں کی جانب سے شورش و بغاوت کا اور نفرت کا خطرہ نہ ہوتا تو یہ اسی وقت رسول اللہ کی قبر کو ڈھا دیتے. یہ ان کا پلان ہے، کیونکہ ان کے نزدیک رسول اللہ کی قبر ہو، خلافہ راشدین کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو ڈھا دینا چاہیے، اسے پختہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی قبہ، کوئی بارگاہ، کوئی حرم، کوئی سایہ، کوئی چھپر کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور آہستہ آہستہ وہ اب اس عقیدے کو منظر عام پہ لا رہے ہیں، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے مولوی اب سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں. اور ابھی ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے, جس کو آپ کے پاکستانی میڈیا میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے, جا کے دیکھیے گا, مسجد نبوی کی توسیع کے نام پر اور بہانے پر یہ اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ کے قبر کو جو ہے وہاں سے منتقل کر دیا جائے کہیں اور. یعنی اس قسم کے کفریات جو ہیں وہ اب کھلے عام آل سعود جو ہیں وہ در حقیقت اپنی زبان پہ لے کے آ رہے ہیں. تو اگر ان کو اندیشہ نہ ہوتا, اگر ان کو خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے, تو یہ اسی وقت کہ جب یہ قابض ہوئے تھے 18ویں صدی میں انہوں نے قبضہ کیا تھا, تو یہ اسی وقت قابض ہو جاتے. تو پہلا اعتراض جو ہے کہ وقف کی زمین ہے نہیں, یہ بنی ہاشم کا محلہ تھا, یہاں پہ گھر تھے اور یہاں پر اہل بیت علیہ السلام جو ہیں آئمہ اربعہ یہاں پر مدفون ہیں. دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے جنت البقیع پر کہ جناب قبروں کو ڈھا دیا جائے, تو جدہ میں حضرت حوا کی قبر, شوش میں حضرت دانیال کی قبر, عراق میں حضرت لوط کی قبر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قبر, خود مولائے کائنات جہاں پر دفن ہیں وہاں پہ حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبر ایک روایت کی بنا پر, جب آپ زیارت پڑھتے والا زجعیک آدم و نوح, آپ کہتے ہیں آپ کے پہلو میں سوئے ہوئے آدم اور نوح آپ پہ سلام ہو, ان کی قبر. اس کے علاوہ خلیفہ دوم نے جب بیت المقدس فتح کیا فلسطین کا علاقہ, تو وہاں پہ حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور دوسرے انبیاء کی قبور یہ موجود تھیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلفاء راشدین کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے, رسول اللہ کے بعد بھی خلفاء راشدین کے دور میں یہ قبور موجود تھیں, ان کا احترام موجود تھا, یہ مرجع خلائق رہی ہیں ہر مختلف حوالے سے. خود رسول اللہ کی قبر مبارک, جناب زہرا روز جب تک زندہ رہیں تاکید تھی ان کی کہ وہ زیارت کے لیے جائیں, جیسے کہ ابھی آپ سلام میں سماعت فرما رہے تھے, تاکید تھی ان کی کہ وہ روزانہ بابا کی قبر کے لیے جائیں. حضرت حمزہ کی قبر کی تقدیس و تمجید کے لیے ان کی مٹی سے تسبیح بنائی ہے جناب زہرا کے لیے. حضرت رسول اللہ کی قبر, ان کے چچا کی قبر ہو, یہ خلفائے راشدین کے دور میں, خواہ وہ خلیفہ اول ہو, خلیفہ دوم ہو, خلیفہ سوم ہو, یا امام علی کا دور حکومت ہو, یہ قبور موجود رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد کا مسئلہ ہے, یہ مسلمانوں کا متفقہ شدہ مسئلہ تھا کہ رسول اللہ کے دور. اگر یہی اعتراض ہے تو پھر خلیفہ اول پر اور خلیفہ دوم پر اور خلیفہ سوم پر اعتراض کرنا چاہیے. یعنی آل سعود جو یہ کہتے ہیں کہ جناب قبے کے نیچے, بارگاہ کے نیچے دفن کرنا جائز نہیں ہے اور قبر کا پختہ کرنا جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو کہتے ہیں, تو پھر خلیفہ دوم پہ اعتراض کیجئے, وہاں کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں خلیفہ اول کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا, قبہ بن چکا تھا, بارگاہ بن چکی تھی, حجرے میں دفن ہے رسول اللہ اپنے, تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. پھر خلیفہ سوم پہ اعتراض کیجئے یا اس زمانے کے مسلمانوں پہ اعتراض کیجئے یا صحابہ اکرام پہ اعتراض کیجئے کہ کیوں آپ نے خلیفہ دوم کو, خلیفہ دوم نے اصحاب کے ساتھ خلیفہ اول کو دفن کیا رسول اللہ کے پہلو میں, اور پھر خلیفہ سوم اور تمام مسلمانوں نے خلیفہ دوم کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا, تو پھر اعتراض وہاں سے شروع ہونا چاہیے, خلفاء کی سیرت پر, خلفاء کے عمل پر, تابعین کے عمل پر, صحابہ اکرام کے عمل پر. لیکن وہاں کیوں اعتراض نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء کے دور کا مسئلہ نہیں ہے, تابعین اور تبع تابعین کے دور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان رہا ہے. میں نے جناب زہرا کی سیرت, میں نے رسول اللہ کے دور میں حضرت حمزہ کی قبر کی جو تقدیس بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے بیان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کو متفق شدہ مسئلہ تھا کہ قبہ ہو, بارگاہ ہو, قبور کی تعمیر ہو, یہ سب مسلمانوں میں سیرت متشرعہ میں موجود رہا ہے. کیونکہ آل سعود کو برطانوی استعمار نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور ملت اسلامیہ کے اندر تفرقے کا بیج بونے کے لیے استعمال کیا تھا، لہذا یہ کام بھی ان کے ذریعے سے کرایا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کے بیج ڈالا جائے۔ اور پھر جس طرح ایرانیوں میں بہائیوں کی بنیاد رکھی گئی، مسلمانوں میں وہابیوں کی بنیاد رکھی گئی، اسی وہابیوں کی شستہ اور رفتہ شکل دیوبندیت جو انڈیا سے شروع ہوئی، اور پھر اب جدید شکل جو آ رہی ہے وہ سلفیت ہے، اور پھر ہندوستان میں قادیانیت یا احمدیت کے نام سے یہ فرقے بنائے ہیں، اور ہمیشہ سے استعمار برطانیہ کی کوشش ہے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو حکومت کرو، یہ ان کا نعرہ ہے بہت پرانا، یہ ان کا نعرہ ہے۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں کے مختلف ممالک اور خطوں میں نام نہاد فرقوں کی بنیاد رکھی، ایرانیوں میں بہائیوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں میں احمدیوں یا قادیانیوں کی، اور مسلمانوں کے قلب میں یعنی مکہ و مدینہ و حجاز میں وہابیوں کی، پھر اس کی نئی برانچ جو ہے وہ قادی دیوبندیت کے نام پر، اور اب جو جدید شکل ہے وہ سلفیت کے نام پر کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں کہ میں ان سب کی عقائدی تشریح کروں اور یہ بتاؤں ان میں کیا کیا ڈفرینس موجود ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پہلا اعتراض کہ وہ وقف کی زمین ہے، اہل بیت اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی گھر کے مالک کی اجازت سے دفن ہے، کسی غیر کی سرزمین پہ دفن نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ قبور کا احترام خلفاء کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں رہا ہے، تو اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر صحابہ سے شروع کیجئے، اعتراض کرنا ہے تو خلیفہ دوم و خلیفہ سوم، اور پھر اس زمانے کے جتنے بھی مسلمان اور صحابہ اکرام موجود تھے اور تابعین موجود تھے ان سے اعتراض شروع کیا جائے۔ تو یہ دو اعتراضات تھے جس کا جواب دینا چاہتا تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے پس منظر سے متعلق کچھ باتیں جو تاریخی شواہد اور قرائن کی روشنی میں ہیں، نوجوان بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تک اور ان کے ذہنوں تک اور ان کے کانوں تک پہنچے۔ سلطنت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت تھی کہ جہاں پر اس کے کیا اصول قوانین تھے، خطہ کیا تھا، جغرافی حدود اور قیود کیا تھی، مجھے اس سے کوئی سروکار فی الحال نہیں ہے، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، کون کون سے اس میں ممالک شامل تھے اس میں بحث میں نہیں جاتا۔ سلطنت عثمانیہ کا نام سب نے سنا ہے کہ جس میں مختلف اسلامی ممالک جو آج اسلامی ممالک کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ سب اس میں ضم تھے، اور ایک خلافت کا نظام تھا، بہرحال جیسا تیسا تھا، ایک اتھارٹی تھی، ایک مرکز تھا، اور اس مرکز کے تحت جو ہے یہ سارے کام کیے جا رہے تھے اور کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں اس پہ بحث نہیں ڈالوں گا۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے حربے کیا کیا استعمال کیے گئے یہ پوری الگ بحث ہے، میں اس پہ بھی روشنی نہیں ڈالوں گا۔ صرف یہ کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانوی استعمار نے، یہ جو ہم دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ امریکہ مرد آباد یا اسرائیل مرد آباد یا برطانیہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں یا ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور مفادات بھی ان کی اکنامکس اور معیشت سے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دنیا میں ٹوٹل جنگ جو ہو رہی ہے وہ معیشت کے لیے ہو رہی ہے، اکنامکس کے لیے ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹرانزٹ حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، جند اللہ ہوں، سپاہ صحابہ ہوں، القاعدہ ہوں، طالبان ہوں، لشکر جنگ بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، پاکستان کے جس خطے میں بھی خواب و را کے ہاتھوں کھیل رہے ہوں، پاکستان کی مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے اعلی کال ہوں، یا موساد یا سی آئی اے یا کسی بھی ملک کی جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں ان کی انٹیلیجنس کہ منصوبے پہ کاربند ہوں. یہ سارا گیم جو اس وقت ہے وہ سیاسی تسلط کا, اور سیاسی تسلط کے ساتھ ساتھ اقتصادی تسلط کا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی استعمار ہیں, صحیح ہے کہ ہمیں مارنے والا مسلمان بظاہر کہتے ہیں مسلمان, یہ مسلمان نہیں, مسلمان ہیں یہ مارنے والے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کا کوئی اسلام نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہوتا, نہیں ان کا مذہب ہے, یہ دیوبندی ہیں, ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ مارو, ان کو سکھایا جاتا ہے مدارس میں کہ قتل کرو, ان کی ٹریننگ کا, ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ خون بہاؤ, بربریت پھیلاؤ, خون آشامی کرو. تو جتنے بھی اس وقت ہم اپنی خطے میں جو ہلچل دیکھ رہے ہیں یہ سب اکنامکس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور یہ اکنامکس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں ہیں یہ پورا ایک الگ باب ہے, لیکن اشارہ کر رہا ہوں تاکہ وہ آخری حجت خداوند عالم نے جس کو پردے غیب میں رکھا ہے جب وہ ظہور کرے تو اقتصاد دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہو, اور جب آخری حجت آئیں تو اس کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہو, اس کو اسلحے خریدنے, اسلحے بیچنے, ایمونیشن کی ترسیل کے لیے مشکلات کا سامنا ہو. لہذا اقتصاد جب کسی کے ہاتھ میں آ جائے, یعنی ریڑھ کی ہڈی, انسان کی ریڑھ کی ہڈی اگر کام کرنے چھوڑ دے انسان اٹھنے بیٹھنے کروٹ لینے سے معذور ہو جاتا ہے, بس سربر لمبا پڑ جاتا ہے. لہذا چاہتے ہی ہیں کہ دشمن کو پتا ہے کہ اس آخری حجت کا, فائنل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ہم غافل ہیں عزیزان گرامی, دشمن کو پتا ہے. گیارہویں امام کے زمانے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں. یہ جو امام زمانہ کی ولادت کے آثار پوشیدہ تھے, آپ کی ولادت سے چند گھنٹہ قبل تک, یہ خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. تاکہ امام کو جو چھاؤنی میں عسکر میں رکھا گیا تھا, خفیہ ایجنسی کے افراد کا آنا جانا تھا, ان سے مخفی رکھا جائے اس وقت سے, اور پھر 5 سال کی عمر میں آپ پردے غیبت میں, اور 10 شوال امام زمانہ کی غیبت کا آغاز ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا 2-3 دن بعد. چنانچہ اس وقت سے دشمن سازشیں کر رہا ہے, تو چونکہ فائنل ہے, فائنل کے لیے دونوں ٹیمیں اترتی ہیں, لہذا حق والے بھی باطل والے بھی, تو باطل اپنا کام کر رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب امریکہ مردہ باد, بھائی کیوں کہتے ہو, مارنے والا مسلمان ہے, قتل ہونے والا مسلمان ہے, امریکہ کو کیا. نہیں جناب, یہ جو کچھ گیم ہو رہا ہے, صحیح ہے کہ ان کی برین واشنگ کی گئی ہے, صحیح ہے کہ ان کو غسل ذہنی دیا گیا ہے, صحیح ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بہرحال ہیں مسلمان, ہیں یہ اہل سنت, یہ ہیں دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے, لیکن ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کا مکتب ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے, ان کا مدرسہ ہے, ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ در حقیقت اس اقتصاد کے لیے کوششیں ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں, کوششیں کی جا رہی ہیں, تاکہ اس فائنل مقابلے کے لیے جب امام آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ صرف نعوذ باللہ کوئی جادو کی چھڑی لے کے آئیں گے کہ اس کو ہلا دیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہلا دی تو وہ فتح ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی, امام جنگ کریں گے, امام جہاد کریں گے, امام اعلان برات کریں گے, قاتلان حسین سے انتقام لیں گے. قاتلان حسین ماضی کے بھی اور موجودہ دور کے بھی, جو سمعت لعن اللہ امتا قتلت کا سمعت بذلک فرضیت بے, خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے ظلم کیا, جس نے قتل کیا, اور جو اس ظلم کو سنے اور خاموش رہے. خاموش تماشائی ظلم میں برابر کے شریک ہیں, امام کی لعنت ہے ان پر, ملعون ہے امام معصوم کی زبان سے خاموش رہنے والے, خاموش رہنے والے. امام آئیں گے اور قاتلان حسین کے قتل پر, خون ناحق کے بہنے پر خاموش تماشائی افراد کا قلقامہ کریں گے. لہذا جنگ ہوگی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا بارہواں امام آئے گا تو کوئی جنتری لے کے نہیں آئے گا کہ آج نحس اکبر ہے, نحس اصغر ہے, استخارہ کر لوں. نہیں عزیزان گرامی, سب ہندوستان کی باتیں ہیں، پریکٹیکل لائف میں آئیے، مستند روایات کی طرف جائیے، جادو کی چھڑی لے کے نہیں آئیں گے، کچھ جنتر منتر نعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، عمل سے، پریکٹیکل سے جہاد کریں گے۔ امام فرماتے لَيَعُدَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمْ وَلَوْ سَهْمًا، تم میں سے جو شخص بھی منتظر ہے، جو کہتا ہے الاجل الاجل السّا الغوث الغوث، ادرکنی مولا جلد آئیے، ابھی آئیے، ابھی آ جائیے، اس کو چاہیے لَيَعُدَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمْ، قائم آل محمد کے انقلاب کے لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تیاری کرے، لَيَعُدَنَّ حتمن تیاری کرے، اور تیاری بھی کیسی، زبانی کلامی نہیں، عملی تیاری۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، علامہ نعمانی نے الغیبہ نامی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور استاد محترم آیت اللہ جواد عاملی نے امام مہدی موجود معود میں بھی اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، لَيُعُدَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمْ وَلَوْ سَهْمًا، تم میں سے ہر منتظر کو چاہیے جو خون امام حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جو زینب کی بے رضائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جو آل محمد پر، تیرہ معصومین پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ کیا کام کرے، امام زمانہ کے لیے خود کو تیار کرے۔ کیسے تیار کرے؟ دعائیں پڑھ کر، الاجل کہہ کے گھر چلا جائے؟ نہیں، بلکہ ولو سہمن، ایک تیر رکھ کر ہی کیوں نہ ہو، تیر رکھو، آلات جنگی تیار کرو، تلوار سیکل کر کے رکھو، تیر کمان ہے، کمان کا جو تار ہے وہ ذرا جوڑ کے رکھو، کرارا قسم کا پسٹل ہے، بندوق ہے، اسلحہ ہونا چاہیے، لائسنس ہونا چاہیے، تاکہ امام کے لیے تیاری کرو۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے امام بھی ایسے ہوں گے، ہم بھی کچھ چھو منتر جو منتر پڑھتے ہیں، مولانا ایسا کر دیے، مولانا ویسا کر دیے، امام بھی آئیں گے ایسے ہی کریں گے، ہم بھی کاہل ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا امام بھی کوئی کام نہ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ سارا مسئلہ امام کے انقلاب کے روکنے کے لیے ہے۔ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، یہ عالمی استعمار ہے، یہ امریکہ، یہ اسرائیل ہے، ان کے مفادات ہیں، ان کی خوبی ایجنسی جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے جو ہے وہ ستیہ ناس کیا ہوا ہے پاکستان کا۔ خدا غارت کرے ان پاکستانی حکمرانوں کو، بے غیرت حکمرانوں کو، جن کو پاکستانیت کی کوئی در حقیقت فکر نہیں ہے، ان کو پاکستان ٹوٹتا جا رہا ہے، کس طرح کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، دوسرے علاقوں میں ملک توڑنے کی، صوبہ توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کس طرح یہاں کی سیاسی اور مذہبی در حقیقت تنظیمیں یہ ڈالروں سے پلتی ہیں، یا ریالوں سے پلتی ہیں، یا بنگلہ دیش سے پیسہ لیتی ہیں، یا دوسری خفیہ ایجنسی سے پیسہ لیتی ہیں، یہی یہاں کی مذہبی سیاسی تنظیمیں بہرحال ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میڈیا نے سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے عزیزان گرامی، تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، تو انہوں نے ہندوستان میں دیوبندیت کو، مسلمانوں میں قادیانیت کو، اور عالم اسلام کے قلب میں آل سعود کو، نجدیوں کو، اور ان کا نعرہ یہی تھا، یہ پہلے مرحلے پر شیعہ اور سنی دونوں کو مشرک اور کافر قرار دیتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، بعد میں انہوں نے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے عزیزان گرامی۔ تو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے آل سعود اور شریف حسین، شریف حسین مکے میں تھا، آل سعود نج سے تعلق ہے، یہ نجدی کہتے ہیں، یہ نج ایک علاقہ ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ 1700 کے بعد سے لے کر ان کی کوششیں تھیں، اور تقریباً 1790 میں مکہ مدینہ اور طائف میں انہوں نے قبضہ حاصل کیا، 1790 عیسوی، 1790، اور اب 2015 ہے، 1790 عیسوی میں انہوں نے مکہ مدینہ اور طائف پہ قبضہ کیا، اور 1801 میں عبدالعزیز نے نجف اور کربلا پہ حملہ کیا۔ میں نے اپنے استاد سے حضرت آیت اللہ نور محمدی رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ان کے استاد وہاں پہ موجود تھے، یہ وہاں کے نوادرات کو لوٹ کے لے کے گئے، کربلا میں 15,000 اور نجف میں 5,000 سے 15,000 کی فگر دی گئی ہے کہ اتنے افراد کو شہید کیا، جو لوگ ظاہر حسینی تھے راستے میں تھے, قافلوں کو لوٹا, انہیں قتل کیا. یہ قتل عام انہوں نے کیا. بہرحال مومنین جمع ہوئے, استقامت دکھائی انہوں نے اور ان کو مار کے باہر کر دیا. والا ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ مکہ اور مدینہ کی طرح جس طرح آل سعود نے جنت البقیع کو اٹھایا ہے, یہ کربلا کو بھی اور نجف کو بھی اور سامرہ کو بھی جہاں جہاں اہل بیت کے مزار ہیں وہاں پہ اٹھا دیں. یہ ان کا پلان تھا, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے اور ان کو واپس دوبارہ آنا پڑا. سلطنت عثمانیہ کے کچھ افراد نے ان پر حملہ بھی کیا اور دریا نامی علاقے کو ان سے چھڑایا بھی. پھر چونکہ ان کو برطانوی استعمار کی پشت پناہی حاصل تھی, ہر قسم کی سیاسی, عسکری اور فوجی, لہذا یہ قابض ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا. اور پھر انہوں نے آ کے جو سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے مختلف بہانوں سے, جس کو میں نے کہا کہ فتوی لے کر مسجدوں کو, بارگاہوں کو اور اہل بیت, صحابہ اور امہات المومنین قبور کو ڈھانا شروع کیا. اور اگر ان کو خطرہ نہ ہوتا تو یہ روضہ رسول کو بھی ڈھا دیتے, جیسے کہ آج خبریں آ رہی ہیں. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی ہے جو برطانوی استعمار نے دیا ہے, تفرقہ پھیلاؤ, پھوٹ ڈالو. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی مختلف مسالک میں متشدد گروہ, منحرف افکار رکھنے والے افراد اور شخصیات کی ترویج و اشاعت اور تربیت شروع کی. یہ آخری نقطہ ہے. ایک طرف آل سعود مسلمانوں میں, بہائیت ایرانیوں میں, دیوبندیت اور قادیانیت یہاں پر, اور پھر ہر مسلک میں, ہر مذہب میں کچھ شخصیات جو منحرف ہوں, جو بنیادی اصولوں سے متصادم ہوں, ان کی تربیت, تاکہ یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں. اسلام جو ہمیں اخوت کا, اتحاد کا, بھائی چارگی کا, امن کا درس دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ ظلم پہ خاموش رہو, ظلم کے خلاف بولو. آل سعود نے جو ظلم کیا ہے اس کے خلاف بولو. ٹھیک ہے, اتحاد و وحدت کی بات ہے, ہم حج کے موقع پہ جاتے ہیں, جب وہ اعلان کرتے ہیں ہم ان کے مطابق, ان کے بتائے ہوئے کیلنڈر کے مطابق حج ادا کرتے ہیں. وہاں پہ حکم ہے, فقہا نے دیا ہے کہ وہاں پر سجدگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سرزمین پر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سجدگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتحاد و اتفاق کے لیے علماء و فقہا نے فتوی دیے ہیں. کیسا بھی ہے لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت سے. یہ سب اسلام نے حکم دیا ہے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق, لیکن اس کے باوجود ہمیں ظلم پہ خاموش نہیں رہنا ہے, ہمیں آواز حق بلند کرنی ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ ایک طرف یہ, دوسری طرف ہر مذہب اور مسلک میں ایسے افراد کہ جو اس کو فقہی رنگ دینا چاہ رہے ہیں, مسلکی رنگ میں رنگنا چاہ رہے ہیں. یہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے, اہل بیت ہمارے, صحابہ جو ہیں وہ اہل سنت کے, امہات المومنین اہل سنت کی, فلاں ہمارے. یہ تفریق جو کی جا رہی ہے, جو ہمارے ہی افراد پہلے ٹوپی لگا کر ذاکر کے نام پر, اب امامہ لگا کر مولوی اور نام نہاد مجتہد کے نام پر بھی آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ اس طریقے سے گمراہی کا سامان کیا جائے, اس لیے کہ ہمارے یہاں علماء کی عزت ہے, ذاکرین کی عزت ہے. لیکن جب پتہ چلا کہ جناب ذاکر کے لباس میں بھی منافق آ سکتا ہے تو اب لوگ چوکنے ہو گئے. ہر قصر ناقص کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے. کوئی غلط نماز پڑھاتا ہے مصلی کھینچ لیتے, پیچھے ہٹ جاؤ, غلط نماز پڑھا رہے ہو, اپنی مرضی سے تشہد میں اضافہ مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت کرو, لوگ آگاہ ہو گئے ہیں. تو اب کہا کہ مولویوں کے لباس میں, نام نہاد مولویوں کی فیکٹری بننی شروع ہو گئی اور مولوی تیار ہونے شروع ہو گئے. چھ چھ مہینے کے لیے نجف گئے, امامہ باندھ کے آ گئے, حجت الاسلام وزمی علامہ الدہر خطیب العصر والزمان فلاں فلاں فلاں. اب امامہ اس حساسیت نہیں تھی, اب امامہ کو لگے بھی اٹھا دیا. کیوں عزیزہ نگرامی؟ تاکہ اس کو مسئلے کی رنگ دیا جائے, تاکہ اہل بیت کو مسلک کا شمار کرا دیا جائے. اور یہی ہم غلطی کر رہے ہیں عزیزان گرامی کہ اہل بیت علیہ السلام کو مسلک کا رنگ بنا دیا ہے, مذہب اہل بیت کو مسلک بنا دیا ہے ہم نے. نہیں, مذہب اہل بیت روح دین ہے, ولایت اہل بیت روح دین ہے. اگر ولایت اہل بیت کو نکال دیا جائے رسول اللہ کے بعد سے, لہذا اگر اس ولایت کو نکال دیا جائے تو کچھ نہیں رہ جاتا. لہذا اب ذاکر بھی اور مولوی ملا بھی امامے لگا کے آ گئے ہیں. لہذا اماموں سے اور ٹوپیوں سے اور القابات سے اور لباس سے اور گاڑیوں کی تعداد سے اور لوگوں کے آگے جانے اور چلنے پھرنے سے دھوکہ مت کھائیے گا. یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, پرکھی عقل پر, تولیے, آزمائش کیجئے. یہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے, یہ نہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. عقل کی بات کہہ رہا ہے, موازین کے مطابق کہہ رہا ہے, عقل و شریعت کی بات کر رہا ہے. اہل بیت کے اصولوں کے مطابق ہے, اس کی بات قبول کرو. اگر اہل بیت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے, بہرحال اور بھی مسائل تھے لیکن ان سے صرف نظر کر رہا ہوں کہ وقت پورا ہو گیا عزیزان گرامی. تو دوسری طرف ہمارے اندر بھی ایسے افراد ہیں جو مسئلے کی رنگ دینا چاہ رہے ہیں. یہ وہ موقع تھا, اہل بیت کون کہ جن کی ولایت کے لیے ابھی اسی ماہ رمضان المبارک میں نے بہت سے, چونکہ مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں ٹی وی دیکھوں, لیکن بعد میں جو ہے جب ان کے کلپ تیار ہو جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو انسان دیکھتا ہے کہ اہل سنت, ہمارے برادران اہل سنت اہل بیت کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے لفظ مولا کی جو تشریح اہل سنت عالم نے کی ہے, شاید وہ شیعہ عالم اس طریقے سے نہ کر سکے, یا اگر کرتا بھی تو اس کو پذیرائی نہیں ملتی اس طریقے سے. لہذا ہمارے اہل سنت بھائی واقعاً انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے, القابات کو بیان کیا ہے. موقع اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت, صداقت, سچائی اظہر من الشمس ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے امام شافعی کہتے ہیں جو آپ پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. آل محمد آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ, اس کی نماز قبول. اس سے بڑھ کر اہل بیت کی شان اور کیا ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چنانچہ اہل بیت کی تو ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو مشترکہ مسئلہ بنائے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اہل بیت عالم اسلام سے متعلق ہیں. امہات المومنین جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں نبی سے منسوب ہیں. بہرحال یہ تاریخی بحث ہے کہ کس نے کیا کیا, کون کس کے مقابلے پہ آیا, اس سے بحث نہیں ہے. امہات المومنین بہرحال اسلام کی تاریخ کا حصہ ہیں. قرآن امہات المومنین کہا ہے, اہل بیت ان کی شان مشخص ہے. صحابہ ان کے حوالے سے قرآن میں ذکر موجود ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بہرحال پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوا, کون کیسا تھا کیسا نہیں تھا, یہ تاریخ بحث اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اہل بیت صرف شیعوں کے نہیں ہیں, اہل بیت کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے, یعنی دین سے ہے, ایمان سے ہے, آخرت سے ہے. یعنی اگر کسی کو آخرت کی نجات چاہیے تو اس کو اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا, آنا پڑے گا. خلیفہ وقت کا بیٹا روتا ہوا خلیفہ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے حسین نے کہا تم میرے غلام ہو. فوراً بیٹے کو لے کے آئے در نبی پر, کہا کہ حسین کو بلائیے. حسین کو بلایا, کہا کہ جو تم نے غلام کہا ہے لکھ کے دے دو, لکھ کے دے دو. خلافہ بھی در حقیقت فضیلت اہل بیت کو جانتے ہیں کہ غلامی کا پروانہ مل جائے, نجات کا پروانہ مل جائے گا. تو اس مسئلے کے لیے شیعہ سنی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اور آخری نقطہ جو امام مسجد سمیت یہاں کے منتظمین بزرگان نوجوانوں کے لیے ہے, آپ نے کویت میں دیکھا, قطیف میں دیکھا, دمام میں دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی, کون تھا, کہاں سے آئے تھے, یہ سب آپ کو معلوم ہے, اس بحث میں نہیں جاتا. کیا ہوا, شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کر نماز وحدت ادا کی. یہ واحد اصول ہے اس وقت اس پاک سرزمین میں رہنے کا, اتحاد بین المسلمین. اپنے اطراف میں جو آپ کی مساجد ہیں ان تک خیر سگالی کا پیغام پہنچائیے, اتحاد کا پیغام پہنچائیے. جائیے ان کا اپنی مساجد میں آپ دعوت دیجئے تاکہ وہ حوا جو بنا ہوا ہے شیعوں کی مسجد, شیعوں کا امامبارگاہ, شیعوں کی مسجد نہیں ہوتی امامبارگاہ ہوتی, وہ ٹوٹے, وہ آئیں, وہ دیکھیں ہمارے مساجد کا دورہ کریں. آپ ان کی مساجد میں جائیے, ہمانگی سے ہو, پہلے سے ہو, کتنے افراد آئیں گے, کون آئے گا, کون نہیں آئے گا, کون جائے گا یہاں سے, یہ ساری چیزیں. وہ سنی عالم نماز پڑھائے, آپ کا شیعہ عالم نماز پڑھائے, یہ اتحاد و اتفاق سے, تاکہ یہ فکر جو ہے, اور یہ آغاز الحمدللہ لاہور میں ہو چکا ہے, وہاں پر ہمارے شیعہ اور سنی علماء نے ساتھ مل کے نماز ادا کی. اس سے پہلے بھی علامہ ساجد نقوی نے مختلف دیوبندی علماء سے اتحاد کیا, علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی مختلف بریلوی علماء سے اتحاد کیا, تو یہ ہمارے علماء کا وتیرہ رہا ہے, لیکن اب اس کو گراؤنڈ لیول پہ آنا چاہیے. وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے, وہ مسجد کی انتظامیہ کا, امام جماعت کا کام ہے کہ وہ اس فضا کو قائم رکھیں تاکہ وہ وہابی عنصر, وہ سلفی عنصر, وہ دہشت گرد جو ہماری صفوں میں دڑاڑے ڈالنا چاہتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہو جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے اطراف میں جو آپ کے ہم مسلک اہل سنت بریلوی یا وہ معتدل سنی کہ جو دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے, ان کی مساجد کا دورہ کیجئے, ان کو اپنی مساجد میں لے کے آئیے تاکہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو. یہی وہ واحد راہ حل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پاکستان میں اس وہابیت کے خلاف کامیاب ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی, اس لیے کہ جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, جس طرح ہم اذان دیتے ہیں اسی طرح دیں گے, تقیہ نہیں کریں گے. وہاں پر وہ جانتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, میں خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں علی مرتضیٰ کو, تو وہ مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ خلفاء ثلاثہ کو رسول اللہ کے بعد خلیفہ مانتا ہے, امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے, میں اس سے ہاتھ ملاتا ہوں. ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا عقیدہ تسلیم نہ کریں لیکن احترام کریں. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے, ہاں جہاں مناظرے کی بات آئے گی, دلیل کی بات آئے گی, برہان کی بات آئے گی, آرگیومنٹ کی بات آئے گی, وہ الگ میدان ہے. ہر جگہ مناظر نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ جناب فلاں اول تھا, فلاں ثانی تھا, فلاں یہ تھا, فلاں بافضیلت تھا, فلاں مفضول تھا, فلاں فاضل تھا. نہیں, ہر جگہ علمی میدان نہیں ہوتا, ہر جگہ مناظرے کا میدان نہیں ہوتا. علماء نے مناظرے بھی کیے ہیں, علماء نے مات بھی کیا ہے, علماء نے شکست بھی دی ہے, علماء نے حق کا جھنڈا لہرایا بھی ہے. ان کے اپنے مقامات ہیں, اپنے میادین ہیں, اپنی شرائط, اپنی کنڈیشنز ہیں, لیکن عام جگہ پر اتحاد بین المسلمین کا ہاتھ بڑھائیے تاکہ جنت البقیع کا مسئلہ عالمی سطح پر. اور آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنائی کی خواہش پر ہاشمی رفسنجانی جب صدر تھے ایران کے, تو وہ خاص طور پر سعودی عرب گئے تھے. انہیں معلوم تھا کہ کیا جواب ملے گا, لیکن دنیا کو بتانے کے لیے, اتمام حجت کے لیے ہاشمی رفسنجانی گئے تاکہ اہل بیت علیہم السلام کی قبور, صحابہ اکرام امہات المومنین بزرگ اصحاب اکرام کی قبور کی تعمیر کی جائے. یہ واضح طور پر ایران کا فیصلہ تھا. آپ نے دیکھا شام میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کو حضرت آیت اللہ خامنائی نے خریدا, ایرانی حکومت نے, ولایت فقیہ کی حکومت نے, تاکہ وہاں پہ مزارات تعمیر کیے جائیں, اور وہ ہوئے. کیوں؟ تاکہ یہ جنگ صفین کا جو میدان تھا اس کی حفاظت کے لیے, اور دوسرے مقامات کہ جو تاریخ اعتبار سے تشیع کے لیے عالم اسلام کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے، ان سب کی بازسازی اور تعمیر نو کے لیے ایران نے پیسہ لگایا. یہ بت پرستی شرک نہیں ہے عزیزان گرامی. تو ہمارے علماء فقہا ولی فقی اس لیول پہ جا کے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانے کے لیے کوشش کریں کہ یہ مسلمانوں کا مشترک مسئلہ ہے. اور جب شیعہ سنی متحد ہو جائیں گے، خود بخود یہ وہابیت، یہ سلفیت دم توڑ دے گی. کیسا ظلم و ستم ہے یہ کہ آل محمد کو بھی شہادت کے بعد چین سے سونے نہ دیا. ایک امام نہیں، دو امام نہیں، چار اماموں کی قبور، چار معصومین کی قبور. اور ایک روایت کی بنا پر قبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دوسری ہستیاں، دوسری شخصیات. بہت لمبی فہرست ہے. کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ ان کی قبور کو ڈھایا گیا. یقیناً استاد محترم فرماتے تھے حضرت آیت اللہ جواد عاملی کہ جنت البقیع جاؤ تو اپنے جوتوں کو اتار دو، تم چار اماموں کی بارگاہ میں ہو. تصور کیجئے، کہتے تھے تم چار اماموں کی بارگاہ میں ہو. انسان ایک امام کے حرم میں جاتا ہے، کئی میٹر دور چپلے رکھے ننگے پیر امام کے حرم میں داخل ہوتا ہے، ایک امام نے چار ائمہ کے قبور. اس لیے کہ امام بارگاہ کا، حرم کا، قبے کا محتاج نہیں ہوتا. یہ تصور مت کرو کہ یہاں چونکہ بارگاہ نہیں ہے لہذا اس کا تقدس بھی نہیں ہے. نہیں عزیزان کرامی، اس کا تقدس ہے. اگر آنکھیں دیکھتی تو انسان ملائکہ کی پرواز اور آمد رفت کو دیکھتا جو جنت البقیع میں ہر آن و ہر لمحے ہوتی رہتی ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں، درود و سلام کے ہدیے لے کے نازل ہوتے ہیں. کتنا سخت ہے آل محمد کے لیے. میں جب بعض اوقات ائمہ کے حرموں کو دیکھتا ہوں تو بڑا گریہ آتا ہے، انسان کا دل روتا ہے. امام رضا کے حرم کو دیکھیے، اللہ اکبر. سالوں سے جو تعمیرات جاری ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. امام حسین علیہ السلام کے حرم کو دیکھیے، امام کاظمین شریفین کے حرموں کو دیکھیے، سمرہ کو دیکھیے، نجف کو دیکھیے. جس طرح ایران نے سعودی عرب کے لیے، جنت البقیع کے لیے، شام کے لیے یہ پلان تیار کیا تھا، وہاں پر عراق کے لیے بھی یہ پلان تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ کربلا کے وہ مقدس مقامات، شہادت علی اصغر، شہادت علی اکبر جہاں پہ مولا عباس کے بازو کٹے، یہ سب ایک حرم کا حصہ بن جائے. خیام ایک حرم کا حصہ بن جائے تاکہ وہ مصنوعی رنگ جو بازار اور بازاریت کی بنا پر غالب آ جاتا ہے انسان کے جذبات و گریے پر، وہ نہ ہو اور وہ تسن و بناوٹ دور ہو جائے اور ہمیں اہل بیت کے مذاہب کو یاد کرنے کا ایک صحیح ماحول فراہم ہو سکے. یہ بھی پیشکش کی گئی ہے وہاں کی حکومت کو، وہاں کے مراجع کو، کہ اس کو پورا ایک حرم بنایا جائے تاکہ بازاریت کو وہاں سے دور کیا جائے تاکہ ایک ماحول بن سکے انسان اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں اپنا آپ کو محسوس کرے، نہ کہ بازار میں. آپ ائمہ کے حرموں کو دیکھیے، دربان کھڑے ہوتے ہیں، خدمت گزار کھڑے ہوتے ہیں، جھاڑو دینے والے کھڑے ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی در و دیوار کو صاف کر رہا ہے، کوئی صحن کی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی فرش کو بچھا رہا ہے، لیکن ہائے بقیع تیرا نہ کوئی خدمت گزار ہے نہ کوئی فرش بچھانے والا. لیکن میں کہوں ہاں، ایک ہے جو بقیع کی زیارت کرنے آتا ہے، وہ یقیناً بقیع کی صفائی بھی کرتا ہوگا، وہ کھڑے ہو کر ائمہ کے سنہ زیارت بھی پڑھتا ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا بہروا امام ہے جو روز امام کی زیارت کے لیے بقیع آتا ہوگا. میرا سلام ہو ائمہ بقیع آپ پر، میرا سلام ہو مولا حسین آپ پر، میرا سلام ہو مولا امام حسن آپ پر، کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کو چین سے نہ سونے دیا امت نے. امام سجاد آپ کو سلام ہو میرا، سلام علیک یا زین العابدین. مولا 35 سال گریہ کیا کم تھا جو آل سعود نے یہ ظلم روا رکھے. میرا سلام ہو میرے پانچوں اور چھٹے امام پر، اے مولا آپ کے مصائب کیا کم تھے کہ آپ کو زہر دے کے شہید کیا، مگر یہ آل سعود ہیں کہ جنہوں نے آپ کو چین کی نیند نہ سونے دیا. اللہ اکبر. ہاں ایک طرف حسن کے جنازے میں تیر ہیں تو دوسری طرف قبروں کو اڑھایا جا رہا ہے، ایک طرف سید سجاد کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، دوسری طرف انسان یہ مناظر دیکھتا ہے. اجرکم اللہ، امام زمانہ کے غم کتنے بڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر. ارے شہادت ایک طرف، اسارت ایک طرف، ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں پہنانا ایک طرف، ماں بہنوں کی رداؤں کا چھن جانا ایک طرف، اور جب انسان جنت البقیع آتا ہے اللہ اکبر، امام زمانہ کے دل کیسے گوارا کرتا ہوگا. شاید امام رضا اپنی دادی فاطمہ زہرا سے کہتے ہوں، اے دادی ہمیں معاف کر دینا، ارے ہماری قبر پر گنبد و بارگاہ اور خدمت گزار ہیں، دادی تیری قبر پر کوئی صاحبہ نہیں ہے. اللہ اکبر. امام زمانہ کے زخم کتنے تازے ہو گئے. جنت البقیع آتا ہے، آل محمد کا حزن و غم تازہ ہو جاتا ہے. ارے کس طریقے سے مسمار کیا گیا، ارے ذرا یاد کرو اس وقت کو جب میرا مولا امام حسن جنازہ تیار کیا گیا. ارے جنازہ، یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی تاریکی میں نکلا ہے آل محمد کے گھر سے، پنجتن پاک کے گھر سے. پہلا جنازہ جو رسول اللہ کے بعد دن کی تاریکی میں نکلا وہ میرے مولا حسن کا نکلا تھا. ارے جنازہ صحیح سالم گیا تھا، مگر واپس آیا تو تیر لگے ہوئے. ارے مولا سجاد کا جنازہ کوہرام برپا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا. سید سجاد 72 قاضی دار مولا، ارے اس دنیا میں نہیں رہا. پانی لایا جاتا امام گریا کرتے، کھانا لگایا جاتا امام گریا کرتے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر کربلا کی یاد تازہ کرتے، کوہرام برپا ہو گیا. ارے ماننے والے شاگرد ماتمی عزادار آ گئے مولا کا جنازہ اٹھانے. میں کہوں ارے یہ مولا کا جنازہ دفناؤ گے، ایک وقت آئے گا آل سعود، ارے اسی قمت و بارگاہ کو اٹھائیں گے. ارے میرے پانچویں اور چھٹے امام کا جنازہ ہو، ارے 4000 شاگرد جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، مگر آئے مظلومی سیدہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومی آئے میں بقی، کہ آپ کی قبر پر دن کی گرمی ہے اور رات کی اوس ہے کوئی سائبہ.